حسین بادشاہ حسین شہنشاہ حسین بادشاہ حسین شہنشاہ
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الحمدللہ ذکر اشرع مبشرہ جاری ہے اور آج انشاءاللہ تعالی اشرع مبشرہ میں جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شامل ہیں آج ان کے تذکرے کی تکمیل ہو جائے. آج ہم آپ کے سامنے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تین صحابہ کے متعلق بیان کریں گے. اس طرح آج اشرع مبشرہ کے مبارک ذکر کی تکمیل ہو جائے گی. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. سب سے پہلے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہیں اشرع مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 افراد جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی. آپ کا سلسلہ نسب قصہ بن قناب پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ صفیہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی. زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا نام زبیر رہا اور اسلام لانے کے بعد بھی اسی نام سے مشہور ہوئے. آپ کی کنیت ابو عبداللہ. حلیہ مبارک یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ دراز قد تھے، نہ ہی بہت زیادہ پست قامت اور نہ بہت زیادہ دراز. آپ کی داڑھی مبارک ہلکی تھی، رنگ گندم گوں تھا اور بکثرت بال والے تھے، بڑھاپے کو متغیر نہیں کرتے تھے، یعنی بڑھاپے میں بھی آپ بوڑھے نہیں لگتے تھے، جوان معلوم ہوتے تھے. سابقون الاولون میں سے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، ان میں ایک آپ کا بھی نام نامی اس میں گرامی ہے. اسلام لانے میں آپ کی عمر کے حوالے سے کئی روایتیں ہیں. بعض روایت کے مطابق 8 سال کی عمر میں اور بعض روایت کے مطابق 12 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. حضرت ابو الاسود روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ 4th یا 5th مسلمان ہیں. اسلام لانے کے بعد آپ نے بڑی تکالیف اور بڑی سختیاں برداشت کی، اور یاد رکھیے کہ ابتدائی اسلام میں جو جو بھی افراد شامل ہیں انہوں نے بڑی سختیاں اٹھائی. آپ سن چکے ہیں کہ کافر جیسے ہی انہیں معلوم ہوتا تھا فلاں شخص نے اسلام قبول کیا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ اس پر توڑ دیا کرتے. چند مسلمان تھے اور وہ بھی چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے. تو آپ کا نمبر 4th یا 5th ہے. اتنے ابتدائی دور میں آپ اسلام لائے، تکالیف اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں. آپ کا جو چچا تھا آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر آگ کا دھواں آپ کو دیتا تھا اور پھر کہتا تھا اسلام سے پھر جاؤ، کفر میں واپس لوٹ آؤ، انہی خداؤں کے پاس سامنے جھکو جن پر ہم جھک رہے ہیں، دین آبائی پر واپس پلٹ آؤ. لیکن حضرت زبیر بن عوام استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، تکالیف برداشت کرتے رہے، مصیبتیں برداشت کرتے رہے، پریشانیاں برداشت کرتے رہے. لیکن یہ تمام تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں ان کے پائے استقلال میں جنبش نہ ڈال سکیں، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. جس طرح اور مسلمانوں نے ہجرت کی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی اور اس کے بعد پھر وہاں سے مدینہ طیبہ ہجرت کی. آپ مہاجرین اولین میں سے ہیں، یعنی وہ مہاجر جو بالکل ابتدا میں، ان میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے. آپ کی چند خصوصیات ہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں تلوار نکالی. پہلے شخص اس معاشرے میں جہاں سب دشمن ہوں، تلوار نکالنا بڑی بات ہے، بہادری کی بات ہے. کس میں ہمت ہے کہ سارا کفر موجود ہو اور اسلام کے لیے تلوار نکالے؟ تو آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے تلوار نکالی اور فضا میں لہرائی. اس کا سبب کیا ہوا؟ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالی کی راہ میں جس شخص نے تلوار اٹھائی وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ. اور فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ایک افواہ اڑا دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر لیا گیا. جیسے یہ خبر آپ نے سنی تلوار نکالی اور لوگوں کو چیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مکہ معظمہ کے بالائی حصے میں تشریف فرما تھا۔ سرکار نے دیکھا، فرمایا زبیر کیا ہوا، یہ کیا حالت ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سنا تھا کہ آپ کو معاذ اللہ گرفتار کر لیا گیا، اس وجہ سے میں نے یہ تلوار نکالی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے ان کے لیے بھی دعا کی، ان کی تلوار کے لیے بھی دعا کی۔ دوسری روایت جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور الفاظ یہ ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام مکے میں تھے، آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا گیا، جس کیفیت میں بیٹھے تھے اسی کیفیت میں گھر سے روانہ ہو، تلوار ہاتھ میں لے لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، زبیر کی کیا ہے، یہ کیا حالت ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر ملی کہ آپ کو معاذ اللہ گرفتار کر لیا گیا، اور ایک خبر تھی کہ معاذ اللہ قتل کر دیا گیا، اس لیے میں تلوار لے کر نکلا۔ سرکار نے فرمایا، تو کیا کرتا، یعنی جو تم تلوار لے کر آئے ہو، کیا کرتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریش مکہ کو بغیر پوچھ گچھ کے قتل کر دیتا۔ اتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو پہلے جس شخص نے سب سے پہلے تلوار اٹھائی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، میرا حواری زبیر ہے۔ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، میرا حواری زبیر ہے۔ اس کو بخاری و مسلم نے زیادتی کے ساتھ روایت کیا، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے روز بر انگیختہ کیا، تو زبیر نے اس پر جواب دیا، آپ نے پھر بر انگیختہ کیا، زبیر نے پھر جواب دیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے، میرا حواری زبیر ہے۔ یہ بخاری مسلم نے یہ روایت بیان کی ہے۔ ایک اور آپ کی خصوصیت، اب یہ ساری خصوصیات ہیں اور فضائل، ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں، بدر کے دن، یعنی جب جنگ بدر ہوئی ہے، تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا، زرد رنگ کا امامہ پہن کر میدان بدر میں آئے۔ آپ نے زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا، آپ جانتے ہیں نا کہ جب جنگ ہوئی اور سرکار نے دیکھا مسلمانوں کی قلت، کافروں کی کثرت، یہاں سامان حرب کی قلت، وہاں سامان حرب کی کثرت، کھانے پینے کی یہاں قلت، کھانے پینے کی وہاں کثرت، یعنی وہ لشکر ہر لحاظ سے کئی گنا مسلمانوں سے بڑا تھا، بظاہر یہ نہیں محسوس ہوتا تھا، یعنی اگر کوئی دیکھے وہ کہے کہ یہ کبھی بھی لشکر نہیں جیت سکتا، نہ سامان حرب ہے، نہ کچھ ہے، نہ گھوڑے، نہ نیزے، نہ بھالے، یہ لڑنے کے لیے آئے، کیسے لڑیں گے؟ اور وہاں پر افرادی قوت، وہاں پر سامان حرب، کھانے پینے کی چیزیں، ہر چیز۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک اٹھائے، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی جماعت نازل کر دی۔ قرآن کہتا ہے، کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ، بہت سی قلیل جماعتیں ہم نے کثیر پر غالب کر دیں اللہ کے حکم سے۔ ملائکہ نازل ہوئے، تو جب سرکار کی دعا سے ملائکہ نازل ہوئے نا، تو حضرت زبیر بن عوام نے زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا، سرکار نے فرمایا یہ جتنے ملائکہ نازل ہوئے ہیں سب نے زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا، جو آپ نے امامہ پہنا، جس رنگ کا امامہ آپ نے پہنا، فرشتے بھی وہی امامہ پہن کر نازل ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ایک نیزہ دیا تھا، آپ نے جنگ کے بدر میں اس نیزے سے جنگ لڑی. نیزہ ہوتا ہے ایک لمبا سا لوہا ہوتا ہے اور سامنے نوک ہوتی، تو بہت سے ہوتے ہیں وہ اس کو چلانے میں مہارت رکھتے ہیں، پیٹ میں گھوپ دیا، ادھر مار دیا، ادھر مار دیا. آپ کو مہارت تھی، سرکار نے عطا فرمایا. فرماتے ہیں کہ اس نیزے سے میں نے جنگ کی، تو ایک شخص جو کافروں کی طرف سے تھا، لوہے کے لباس میں ملبوس، اس کو کہتے ہیں زرہ بتر، وہ لوہے کا لباس ہوتا تھا، یعنی اگر تلوار ماری تو کوئی اثر نہیں ہوگا. سر پر ایک لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں یا منہ سانس لینے کے لیے، اتنی جگہ بس کھلی ہوتی، آنکھیں اور منہ، پورا لوہے کا یہاں تک، اور اس کے بعد لوہے کی ایک قمیص ہی ہوتی تھی، اسے پہن لیتے تھے، وہ پورا لباس ہوتا تھا. تو وہ پہن کے آدمی بے فکر ہوتا تھا. وہ لباس پہن کر ایک کافر آپ کے سامنے آ گیا. فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ نیزہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اب انہوں نے دیکھا مارو کہاں، پورا لباس لوہے کا ہے نا، آدمی بغیر اس کے تو پیٹ میں مارتے، اس کے سینے میں مارتے، ارے یہ تو پورے لباس میں. فرماتے میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، میں نے تاک کر اس کی آنکھ میں نیزہ مارا، اسی سے وہ واصل جہنم ہو، ختم ہو گیا اسی نیزے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، کون ہے جو بنو قریظہ کے پاس جا کر ان کی خبر میرے پاس لے آئے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، جب میں واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو جمع کیا، ارشاد فرمایا زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان. صحابہ سرکار سے کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ قربان. سرکار نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان. یہی بات، اچھا بخاری اور ترمذی نے لکھا کہ یہ حدیث حسن ہے، یہی بات جنگ احد کے لیے مشہور ہے کہ سرکار نے فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان. جب کافروں کی طرف سے تیر آ رہے تھے نا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ترکش سے، یعنی ترکش جس میں تیر ہوتے ہیں، نکال نکال کر حضرت زبیر کو دے رہے تھے، یہ لو یہ تیر لو چلاؤ، یہ تیر لو چلاؤ، اور یہ کمان میں رکھ کر چلاتے تھے کافروں کی طرف. تو سرکار تیر دیتے جاتے تھے، زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تیر چلاؤ، تم پہ میرے ماں باپ قربان، تیر چلاؤ. تو یہ احد کے روز، تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو مرتبہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، ایک احد کے روز، ایک بنو قریظہ کے روز، یعنی جب میں وہ خبر لے کر آیا. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، غور سے سنیے گا. کہتے ہیں سرکار نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کر جب واپس تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ارشاد فرمایا، فرمایا آج رات تم میں سے کون ہے جو جنوں کے وفد کی طرف میری اتباع کرے گا؟ جنوں کے وفد، جن جانتے ہیں نا، جنات جانتے ہیں آپ لوگ، دیکھا کبھی؟ دیکھنا چاہتے ہو بھیج دیں گے رات کو دیکھ لینا، غائب ہو جاؤ گے، پھر اس کے بعد نظر ہی نہیں آؤ گے، اگلے سال نظر آؤ. خیر بہرحال، تو فرمایا جنوں کے وفد کی طرف کون میری اتباع کرے گا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب خاموش، کسی نے جواب نہیں. سرکار نے تین مرتبہ فرمایا جنوں کے وفد کی طرف کون میری اتباع کرے گا. کہتے ہیں جب سب خاموش رہے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میرا ہاتھ سرکار نے پکڑ لیا، اور جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑا میں کھڑا ہو گیا۔ بھائی آقا نے ہاتھ پکڑا ہے، ایک تو خوش نصیبی ہے، آقا مجھے لے کے جا رہے، فوراً کھڑے ہو گئے با ادب اور ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں سرکار چلتے رہے چلتے رہے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں، یہاں تک کہ مدینے کے کھجوروں کے سارے درخت پیچھے رہ گئے۔ مدینہ طیبہ میں کھجوروں کے درخت ہیں نا، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم چلتے رہے درخت پیچھے رہ گئے اور ہم بے آباد زمین میں آ گئے، یعنی جہاں درخت بھی ختم ہو گئے تھے، کچھ نہیں تھا۔ اچانک وہاں دراز قد کے لوگ نظر آئے، لمبے لمبے، کہتے جیسے نیزہ ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ لمبے، کپڑے پہنے ہوئے، کپڑے جیسے نیزے کے اوپر کپڑے ڈال دو نا تو کپڑا ہلے گا، اتنے لمبے لوگ مجھے نظر آئے۔ اور جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی، جب کپ کپی تاری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، سرکار نے اپنے قدم مبارک سے زمین پر ایک حصار کھینچا، حصار جیسے ایک دائرہ سا بناتے ہیں، اور کہا کہ زبیر اس میں بیٹھ جاؤ۔ کہتے میں اس میں بیٹھ گیا، اور جیسے ہی میں اس میں بیٹھا وہ خوف دور ہو گیا، جو کپ کپی تاری تھی، ایک خوف دہشت تھی نا، لمبے لمبے لوگ نظر آ رہے تھے، ظاہر ہے وہ جن تھے۔ کہتے ہیں وہ خوف میرے دل سے نکل گیا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے۔ سرکار نے سوچا ہوگا یہ ڈر رہے ہیں تو ان کو یہیں بٹھا دو، مجھے جو کام کرنا ہے میں آگے جا کے کر لوں، تو ان کو بٹھا دیا، ان کا خوف بھی دور کر دیا۔ اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آگے تشریف لے گئے، پھر میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی، قرآن مجید فرقان حمید کی، جو لوگ نظر آ رہے تھے نا ان پر قرآن کی تلاوت کی۔ اب انہوں نے بس اتنا ہی لکھا، آگے نہیں لکھا کہ کس زبان میں گفتگو کی، ظاہر ہے جنوں کی زبان الگ ہے، کس زبان میں گفتگو کی، کیا بات ہوئی، کیا تبلیغ ہوئی، بس اتنا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور میں نے سنا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ پھر کچھ دیر کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور جب میرے پاس سے گزرے فرمایا مل جاؤ، یعنی اٹھ جاؤ۔ کہتے میں فوراً کھڑا ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ پھر جب ہم آگے بڑھے تو سرکار نے فرمایا زبیر پیچھے مڑ کر دیکھو یہ لوگ آ رہے ہیں یا نہیں۔ کہتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، کافی تعداد میں لوگ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کافی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ آقا نے زمین پر جھک کر ایک اٹھائی، اب وہ مٹھی تھی یا کیا تھی، اٹھا کر پیچھے کی طرف پھینک، اور اس کے بعد چلنا شروع ہو گئے۔ فرمایا انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ پھینک کر ارشاد فرما کے سرکار آگے تشریف لے آئے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کے رسول نہیں ہیں، جنوں کے بھی رسول، حیوانوں کے بھی رسول، جمادات، حیوانات، نباتات، انسان، جن، فرشتے، جتنے بھی ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول۔ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک کامیاب تاجر بھی تھے، شام سے واپس آ رہے تھے، تو ان کے پاس کچھ کپڑا تھا، تو انہوں نے سفید رنگ کا کپڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تحفتاً ہدیۃً پیش کیا۔ ستی بن الاسود سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ زبیر ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، زبیر ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبیر بن عوام ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، یہ بھی ان کی فضیلت بیان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آئیے دیکھیں آپ کی سخاوت، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سخی تھے۔ ام درہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ان کی خدمت میں دو جوڑے بھیجے جن کی قیمت 880,000 درہم تھی۔ غور کرو، 880,000 درہم ان دو جوڑوں کی قیمت تھی جو تحفتاً ام المومنین کی خدمت میں پیش کی۔ کعب سے مروی ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1,000 غلام تھے، 1,000 جو انہیں خراج دیتے تھے، اور ان پیسوں کو وہ گھر میں نہیں لاتے تھے، باہر ہی خیرات کر دیا کرتے، جتنے بھی پیسے ملتے سب کے سب یتیموں مسکینوں بیواؤں میں فقیروں میں سب کے سب خیرات کر دیا کرتے، اتنے سخی تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اپنا ایک گھر 6,00,000 درہم میں بیچا، 6,00,000۔ لوگوں نے باتیں کی ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، انہوں نے تو غبن کر لیا، انہوں نے تو یہ کر لیا۔ فرمایا میں نے کوئی غبن وبن نہیں کیا، میں نے اپنا مکان 6,00,000 درہم میں بیچا ہے، اور وہ 6,00,000 درہم وہیں کھڑے کھڑے سب مسکینوں میں یتیموں میں تقسیم کر دیا، 6,00,000 درہم۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ریشم کا لباس پہننے کی اجازت دی۔ ریشمین کپڑا جو ہے نا مردوں کے لیے حرام ہے، تو سرکار نے ان کو اجازت دی، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو صحابہ کو اجازت دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زبیر و عبد الرحمن ابن عوف دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غزوے میں جوؤں کی شکایت کی، جوئیں ہو گئی، تو آپ نے ان کو ریشمی قمیض پہننے کی اجازت دے دی۔ اور دوسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت زبیر بن عوام ان دونوں کو ریشمین قمیض پہننے کی اجازت دی، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ خارش ان کے جسم میں ہو گئی، تو جسم میں خارش ہو گئی، لباس تکلیف دیتا تھا، سرکار سے عرض کی، سرکار نے اجازت دے دی تم ریشمین قمیض پہن سکتے ہو۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے غزوات میں شریک ہوئے، اپنی دلیری بہادری شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کی، سرکار کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کی بشارت حاصل کی، حواری ہونے کی بشارت حاصل کی، اور بہت ساری آپ کی خصوصیات ہیں۔ آپ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں شریک ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو بلبائیوں نے فتنہ کیا، بلکہ پہلے ہی کیا تھا شہادت سے پہلے، اور اسی بلبے میں ہنگامے میں آپ کی شہادت ہوئی، وہ فتنہ بڑھتا رہا، خوارج کی کثرت ہوتی رہی، فتنہ پرور حضرات منافقین اسلام میں پہنچ کر اسلامی سلطنت میں دراڑے ڈالتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف چلی۔ دو جنگیں ہوئیں، جنگ جمن اور جنگ صفین، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ جنگ جمل میں شریک تھے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقابل یعنی جو سامنے والے تھے ان میں آپ شامل تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی، لیکن صرف چند لمحوں کے لیے آپ جنگ میں آئے. حضرت علی نے ان کو دیکھا، راوی کہتا ہے کہ دونوں صفیں بالکل آمنے سامنے، جیسے جنگ میں ہوتا ہے نا ایک لشکر ادھر ہے ایک ادھر، ادھر حضرت علی ہیں سامنے، دیکھا تو حضرت زبیر بن عوام اور دیگر صحابہ بھی تھے. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے پکارا، فرمایا زبیر آگے آ جاؤ، زبیر آگے آ جاؤ. تو یہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے آ. کہتے ہیں دونوں کی سواریوں کے سر آپس میں مل گئے، وہ سب گھوڑے پر، یہ اس گھوڑے پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، تو بالکل قریب آئے. تب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زبیر تمہیں یاد ہے، فلا فلا مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ تم علی کے بارے میں کیا کہتے ہو. حضرت علی خچر پہ سوار تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر تھا. اب کیا ہوا، فرمایا میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں اور تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فلاں جگہ سے گزر رہے تھے، ہم دونوں تھے. زبیر تمہیں یاد ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا، سرکار نے پوچھا زبیر کیا تو علی سے محبت کرتا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور میں کیوں نہ کروں کہ وہ میرا ماموزاد ہے، اور دین کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ میں محبت نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر فرمایا سرکار نے مجھ سے پوچھا تھا علی کیا تو زبیر سے محبت کرتا ہے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پھپھی ذات سے کیوں نہ محبت کروں جبکہ وہ دین میں بھی میرا بھائی ہے، یعنی اسی دین پر ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر تو اس کے ساتھ ایک دن جنگ کرے گا حالانکہ تو اس کے لیے ظالم ہوگا. یہ بات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دلائی جو ان کے مخالف لشکر میں تھے. راوی کہتا ہے جیسے یہ بات سنی کہا بالکل علی تم نے صحیح کہا، ایک کھولی ہوئی بات تم نے مجھے یاد دلا دی، بس میں اب تم سے جنگ نہیں کروں. اسی وقت اپنا گھوڑا تلوار لے کر پیچھے ہٹ گئے. کون؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی. صفوں کو چیرتے ہوئے، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے، کیونکہ سب سے آگے تھے نا، جب واپس پلٹے تو پیچھے صفے تھی، سب تلوار لیے کھڑے تھے، گھوڑوں پر سوار تھے، تلوار سے اشارہ کرتے جاتے، لوگ ہٹتے جاتے، گھوڑے کو لے کر جا رہے. ان کے صاحبزادے نے روکا، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا علی نے مجھے ایک حدیث یاد دلا دی، بس میں علی سے جنگ نہیں کروں، واپس ہو گئے. لیکن آپ جانتے ہیں فتنہ پرور حضرات تو موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، یہ اتنا بڑا بہادر، ایک جلیل القدر صحابی، ہم ان کو لے آئے تھے حضرت علی کے مقابلے میں، یہ واپس ہو گئے، یہ کیسے ہوا. ایک شخص عبداللہ بن جرموز، اس نے دیکھا، کہا یہ کیوں جا رہا ہے، اسے روکو، یہ تو ہمیں جنگ کے لیے لے کر آیا اور اب یہ خود جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. وہ آپ کے پیچھے پیچھے گیا. حضرت زبیر بن عوام گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، آپ نے کہا میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں، مدینہ کی راہ اختیار کی. وہ پیچھے پیچھے گیا، آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سمجھ گئے اس کے ارادے خطرناک ہیں، آپ نے بھی تلوار سنبھال لی. اس نے کہا ٹھہر جا، اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد کر. آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی یاد دلاتے ہوں اور خود بھول گئے، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، اس نے آپ کو گفتگو میں لگایا اور اچانک آپ پر حملہ کر دیا اور اسی وقت آپ کو شہید کر دیا. اس طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. پھر یہی نہیں بلکہ وہ آپ کا سر لے کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا، کہا دیکھو یہ زبیر کا سر. حضرت علی نے دیکھا، روایت میں آتا ہے کہ آپ غیظ و غضب میں آ گئے، غصے میں آ گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. فرمایا ایسا کرنے والے کے لیے جہنم کی بشارت ہے، زبیر کے قاتل کے لیے جہنم کی بشارت ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ آپ تو یہ خوش تھے کہ میں نے ان کو حدیث یاد دلائی، یہ واپس جا رہے ہیں، اور جب یہ دیکھا کہ سر تن سے جدا ہے، غیظ و غضب میں آ کر مولا کائنات نے فرمایا زبیر کے قاتل کے لیے جہنم کی بشارت. لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. عشرہ مبشرہ میں سے دوسرے نمبر پر آج جن کا ذکر ہوگا وہ ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، آپ کا نام زمانے جاہلیت میں بھی سعید تھا اور اسلام لانے کے بعد بھی سعید رہا. آپ کی کنیت ابن اور، سلسلہ نسب کعب بن لوئی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. واقدی نے آپ کا حلیہ اس طرح بیان کیا کہ آپ کا رنگ گندم گو تھا، دراز قد تھے اور گھنے بالوں والے تھے، خوبصورت آپ کا چہرہ مبارک تھا. آپ سابقون الاولون میں سے، یعنی جن لوگوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، ان میں ایک نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے. آپ کے دل میں شروع ہی سے بتوں کے لیے نفرت تھی. ایک تو ایک معاشرہ ہوتا ہے نا، آدمی جہاں رہتا ہے جو لوگ کرتے ہیں وہی کرنا شروع کر دیتا ہے. لوگ اگر سارے کے سارے یہ کر رہے ہیں تو چلو میں بھی یہ کر لوں، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی قسمت میں ازلی طور پر سعادت لکھی ہوتی، ازلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ان کو چن لیتا. تو اس معاشرے میں جب ہر طرف بت پرستی ہے، زناکاری ہے، شراب خوری ہے، چوری ہے، دھوکہ دہی ہے، ہر وہ غلط کام جس کا آپ تصور کریں اس معاشرے میں موجود، اور کھلے عام کوئی روک ٹوک نہیں، قتل و غارت کر یہاں میں کسی کو چاہ قتل کر دیا، کسی کو اغوا کر لیا، کسی کو اٹھا لیا، مار دیا. اس معاشرے میں بھی حضرت سعید بن زید کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی، کوئی دین ایسا ہو جو بالکل سچا دین. اچھا، آپ کیونکہ صاحب الرائے، ذہین، فتین، سمجھدار، عقل مند تھے، تو اتنی بات تو سمجھتے تھے کہ یہ بت جو ہیں، جو ہمارے طرح شیدہ ہیں، یہ ہمیں کیا فائدہ دیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، ان کے سامنے جھکے نہیں، چڑھاوا نہیں چڑھایا. تو جب یہ بات آپ کے دل میں پیدا ہوئی تو آپ نے ایک سفر کیا اور ملک شام چلے گئے. دور دراز ممالک میں گھومتے گھومتے جب شام پہنچے تو ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی. اس یہودی عالم سے پوچھا، کوئی دین ایسا جو بالکل سچا ہو مجھے بتاؤ، میں وہ دین قبول کر لوں. اس نے کہا، خدا کا غضب اگر چاہتے ہو تو ہمارا دین قبول کر لو. خدا کا غضب چاہتے ہو تو ہمارا دین؟ فرمایا، نہیں، مجھے غضب نہیں چاہیے، مجھے تو اس کی رحمت چاہیے. اس قسم کی باتیں ہوتی رہی. اب نہ جانے اس نے یہ جملہ کیوں کہا، حالانکہ خود اسی دین پر تھا، لیکن روایت میں یہی جملہ لکھا ہے. بہرحال اس نے کہا، ایک دین ہے جو نہ یہودی اس پر عمل کرتے نہ عیسائی، اس دین پہ تم چلے جاؤ. کہا، کون سا دین ہے؟ کہا، دین حنیف. آپ نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے؟ کہا، اس پہ نہ یہودی عمل کرتے نہ عیسائی عمل کرتے. کہ یہ کون سا دین ہے؟ کہا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، اور اس دین کی تبلیغ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پس وہیں سے آپ پلٹ گئے، مکہ معظمہ آ گئے، اور پھر طویل روایت ہے کہ کس طرح آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، اور اپنی زوجہ محترمہ جن کا نام تھا ام جمیل بنت الخطاب، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ان کا ذکر سنا ہے نا، یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام لائے، فرماتے ہیں ہم عمر سے پہلے ہیں اسلام قبول کرنے میں، حضرت سعید بن زید اور آپ کی زوجہ محترمہ ام جمیل بنت الخطاب، اور بعض روایت میں ام جمیل فاطمہ بنت الخطاب، یہی دونوں تھے جن کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے. آپ نے واقعہ سنا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب یہ وہاں پہنچے اور دروازے پہ دستک دی، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، سنا غیظ و غضب میں آ گئے، دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی بہنوئی کو پکڑا، ان کو مارنا شروع کیا. بہن ام جمیل فاطمہ بنت الخطاب آگے بڑھی، ان کے چہرے پر مارا، چہرے سے خون جاری، کوئی چیز ہاتھ میں تھی وہ ماری، سر پھٹ گیا، خون جاری. شاعر نے لکھا بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہن لگی دھارا. بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوانے، مگر ہم اپنے دینے حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے. یہ دونوں تھے حضرت سعید بن زید اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام جمیل فاطمہ بنت الخطاب. اور کیفیت کیا تھی؟ دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری. زخمی ہو گئے نا، منہ سے خون جاری، لیکن زبان پر اللہ تعالی کا نام ہے، اس کے حبیب کا نام ہے. دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری. یہی وہ دونوں تھے جو اسلام پر استقامت کے ساتھ قائم تھے. فاروق اعظم نے جب یہ نقشہ دیکھا کہ زخموں سے چور چور ہیں، پھر بھی سرکار کا نام لے رہے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے، دل پر ایک کیفیت ہوئی، کہا مجھے بھی دکھاؤ وہ کلام. بہن نے کہا تم ناپاک ہو، حالت کفر میں ہو، غسل کر لو تو قرآن ہاتھ میں لے. غسل کیا، قرآن ہاتھ میں لیا، قرآن کا ہیبت و جلال ان کے دل پر طاری ہوا اور سرکار کی بارگاہ میں جا کر اسلام قبول کر لیا. تو آپ کا قبول اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے. واقعی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حضرت طلحہ کو شام کی طرف بھیجا کافروں کے متعلق معلومات کے لیے. فرمایا خاموشی سے جاؤ اور وہاں سے جاسوسی کر کے آؤ، پوچھ کر آؤ کیا ہو رہا. جب یہ وہاں گئے اور وہاں سے واپس آئے، غزوہ بدر ہو چکا، آپ اس میں شریک نہیں ہوئے، حضرت طلحہ اور حضرت سعید بن زید. جب یہ دونوں واپس آئے نا تو انہوں نے کہا سرکار مال غنیمت میں حصہ، سرکار نے فرمایا یہ لو حصہ، لیکن اجر، مطلب ظاہری حصہ تو مل چکا، اجر و ثواب، فرمایا جو اجر و ثواب اہل بدر کا ہے، یعنی جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، وہی تمہارا بھی. یہ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں خصوصیت عطا فرمائی. عبداللہ بن سالم روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرا کے مقام پر تھے. ہرا ہلا، جنبش کی. آپ نے فرمایا ٹھہر جا، تجھ پر نہیں ہے مگر نبی، صدیق، شہید. آپ سے پوچھا گیا وہ کون؟ आपने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर उमर उस्मान अली तलहा जुबैर सईद और अब्दुल रहमान इब्ने औ। पूछा दसवां कौन, कहा दसवां मैं था। हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला ने फरमाया आपकी खसूसियत यह थी कि आप मुस्तजाबुद दावात थे। मुस्तजाबुद दावात का मतलब है जिसकी हर दुआ कबूल हो। यह बड़ी अहम बात और बड़ी खसूसी बात है, और किसी को यह खसूसियत हासिल हो जाए तो उस पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आप देखते हैं ना, हम दुआएं मांगते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। लोग कहते हैं जी औलाद की दुआ मांगी कबूल नहीं हुई, शादी की दुआ मांगी कबूल नहीं, नौकरी की फलां की, हम दुआएं कर रहे हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही। बुजुर्गों ने फरमाया दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती तुम अपनी जबानों की हिफाजत नहीं करते। झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगली खाते हैं, लोगों की दिल आजारी करते हैं, गालियां देते हैं, फहजगोई करते हैं, और ये तमाम काम करने से जबान का असर खत्म हो जाता है, और जब असर खत्म होता है दुआ कबूल नहीं। यही वजह है ना। आप देखते हैं बुजुर्गानदीन औलिया कामिलीन जिसके लिए उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए दुआ कबूल होता है ना, जिसके लिए हाथ उठाए दुआ कबूल। क्यों? वो भी हमारी तरह इंसान थे। फर्क यह है उन्होंने अपनी जबानों को झूठ से रोक लिया, गीबत से रोक लिया, चुगली से रोक लिया, किसी की दिल आजारी से रोक लिया, फहज गोई से रोक लिया, गालियों से, हर किस्म की गलत बात से जबान को रोक लिया। एक तो रोका और दूसरा क्या काम किया, इस जबान को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में मशगूल रखा। खाली नहीं बैठे, दुरूद पाक का वर्द कर रहे हैं, कलमे तैयबा का वर्द कर रहे हैं, किसी ना किसी कुरान की आयत का वर्द कर रहे हैं। जबान जब मुसलसल अल्लाह के जिक्र में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में मशगूल रहेगी, यकीनन जबान में असर पैदा होगा, और जब असर होगा दुआ कबूल हो जाएगी, दुआ कबूल हो जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस जिसका मफहूम यह है, सरकार ने फरमाया उन जबानों से दुआ करो जिन जबानों से तुमने गुनाह नहीं किए। बात समझ में आई? उन जबानों से दुआ करो जिन जबानों से तुमने गुनाह नहीं किए। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर हमारे पास ऐसी जबानें कहां जिनसे हमने गुनाह ना किए। कभी ना कभी झूठ बोला होगा, कभी गीबत की होगी, कभी चुगली की होगी, गैर दानिशा तौर पर कोई बात ऐसी की हो। सरकार ने फरमाया सुनो, तुमने दूसरों की जबानों से गुनाह नहीं किए, दूसरों ने तुम्हारी जबान से गुनाह नहीं किए, तुम उनके हक में दुआ करो वो तुम्हारे हक में दुआ करें, अल्लाह दोनों की दुआओं को कबूल कर दे। तुम उनके हक में दुआ करो वो तुम्हारे हक में दुआ करें, अल्लाह ताला दोनों की दुआओं को कबूल कर दे। तो इसलिए एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, सही है ना, एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, और दुआ के लिए कोई वक्त नहीं है। ये अलग बात है कि दुआ की कबूलियत के लिए बहुत से औकात हैं। सरकार ने फरमाया फर्ज नमाजों के बाद की गई दुआ जरूर कबूल होती, फर्ज नमाजों के बाद। अब एक अजीब सा एक ट्रेंड चला है, बहुत से लोग दुआ नहीं करते, नमाज पढ़े और भागे सीधे, सुन्नतें भी नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे तो वो जो मौकेदा हैं, जो गैर मौकेदा वो भी नहीं पढ़ेंगे, भागे फौरन, ऐसा लगता है माजल्ला जो कोई कर्ज उतार दिया आपने, बस पढ़ के भाग रहे। अरे नमाज इत्मीनान के साथ पढ़ो, खुशू और खुजू के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाओ, फिर देखो वो खालिक कायनात कैसी रहमतें और बरकतें नाजिल करता है। दुआ ही नहीं करते, दुआ कीजिए, हर नमाज के बाद दुआ कीजिए, सुन्नतों के बाद दुआ कीजिए, वज़ाइफ पढ़ के दुआ कीजिए, जिक्र अज़कार के बाद दुआ कीजिए, जब खाली बैठे दुआ कीजिए, हर वक्त दुआ करो, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा दुआ कबूल कर, और जब भी दुआ करो इस यकीन के साथ करो वो सुन भी रहा है और कबूल भी फरमा। अरे उसकी शान यह है कि बंदा सजदा करता है سجدہ زمین پر کرتا ہے اور زمین پر کہتا ہے سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ، وہ سجدے میں کہتا ہے زمین پر اور خالق کائنات ساتوں آسمانوں کے اوپر سنتا، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سنتا۔ سجدہ کر کے تو دیکھو، کبھی آدھی رات کے بعد کا وقت ہوتا ہے نا، مقبولیت کا ہوتا ہے، آدھی رات کے بعد اٹھ کر گرم بستر کو چھوڑ کر وضو کر کے مصلی بچھا کر اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا کر خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدہ کرو، اپنے گناہوں پر نظر کرو اور آنکھوں سے دو آنسو بہا کر دیکھو کتنی رحمتیں نازل کرتا، کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس کو پکار کے تو دیکھو، بڑا رحیم بڑا کریم۔ ہم کتنے غافل ہیں کہ اتنی نافرمانی کے باوجود، اس کی حکم نزولی کے باوجود پھر بھی رزق دے رہا ہے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ اگر کوئی ہماری نافرمانی کرے، اس کا کھانا بند کر دو، اس کی تنخواہ بند کر دو، اس کو فارغ کر دو، اس نے یہ کیا اس کو فارغ کر دو، اس نے یہ کیا اس کو فارغ کر دو، اس کو نکال دو۔ کیوں؟ ہماری نافرمانی کر رہا، ہمارا حکم نہیں مان رہا۔ تو جس کے ہم مجازی مالک ہیں، اس کے لیے تو اتنا زور کہ اگر وہ آپ کا ایک حکم نہ مانے تو آپ اس کو نوکری سے نکال دیں۔ اور جو تمہارا حقیقی مالک ہے، اور مالک ہی نہیں خالق بھی ہے، خالق ہی نہیں رازق بھی ہے، ذرا سا سوچو کہ جس طرح تم اپنے مملوک کے ساتھ، غلام کے ساتھ سلوک کر رہے ہو، اگر وہی سلوک خالق کائنات کرے تب کیا ہوگا، اگر وہ کرے تب کیا ہوگا۔ اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ بہرحال بات یہاں سے نکلی کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، اور مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا کرم ہوتا ہے، جس پر بھی یہ کرم ہو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات مشہور تھی کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جس جگہ آپ رہتے تھے نا، گھر جہاں آپ کا تھا، کسی سے جھگڑا ہوا، آپ حق پر تھے، جس سے جھگڑا ہوا وہ ناحق تھا، یعنی غلطی پر تھا۔ پہلے اس کو سمجھایا، بتایا، نہیں مانا، بہت زیادہ کوشش کی کہ یہ مان جائے کہ معاملہ اس طرح ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں کہ نہیں جی، ہم نے جو کہا بس وہ صحیح، کوئی بات نہیں ماننی ہے۔ وہی معاملہ ہوا، زمین پر جھگڑا ہوا، اس نے غلط فیصلہ کیا، غلط بیانی کی، آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کے خلاف بات کی، اور وہ تھی بھی عورت۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ بس حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا۔ پہلے آپ نے فرمایا، سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خود یہ سنا ہے سرکار سے کہ جو کوئی بغیر حق کے ایک بالش زمین لے گا، قیامت کے روز سات زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ ایک بالش بھی زمین کوئی لے گا، سات زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ یہ سب باتیں بتائیں، اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ بس آپ نے فرمایا، اگر یہ جھوٹی ہے تو اے اللہ اسے نابینا کر دے، اس کی بنائی سر کر لے، اور اس کی قبر اسی کے گھر میں بنا دے۔ بس یہ کہہ کے آپ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کچھ دن کے بعد نابینا ہو گئی، اور وہ خود کہتی تھی کہ سعید کی بد دعا کی وجہ سے میری بینائی گئی۔ ارے جب جانتی تھی کہ مستجاب الدعوات ہیں تو پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں مانی، بینائی دائل ہو گئی۔ اور دوسری بات آپ نے کیا کہی تھی، مولا اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے، تو کیونکہ نابینا تھی، گھر میں کنواں تھا، ایسے ٹٹولتے ٹٹولتے چلتی چلتی آئی، کنویں میں گری، اور جب کنویں میں گری مر گئی، وہی اس کی قبر بن۔ جو بات آپ کے منہ سے نکلی وہی بات پوری ہو گئی۔ وصال مبارک حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک وادی عقیق میں جہاں آپ کا مکان تھا وہیں ہوا، وہاں سے آپ کو لایا گیا، اور ایک روایت کے مطابق 50 یا 51 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 70 سال کی عمر میں یا اس سے کچھ زائد، اس میں مختلف روایت ہے، وہ کہتے ہیں 70 سال یا کچھ زائد، ایسی عمر آپ کی تھی اور اس عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک ہم نے آپ کے سامنے کیا، اور اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں آپ کا نام سر فہرست ہے، آپ کے کارناموں کی وجہ سے، شجاعت اور بہادری کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، دیگر خصوصیات اور فضائل کی وجہ سے، اور عشر مبشرہ میں بھی آپ شامل ہیں۔ ہم نے جس ترتیب سے بیان کیا ہے آج یہ 10ویں صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام سعد، کنیت ابو اسحاق، والد کا نام مالک، والدہ کا نام حمنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتے دار تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، اور سرکار نے بار بار اس رشتے کا اقرار کیا۔ قبول اسلام میں اول ہیں، وہی سابقون الاولون میں سے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، ان میں ایک نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیسرا مسلمان کہتے تھے۔ ایک روایت میں فرمایا مجھ سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہوا، میں پہلا مسلمان، اور دوسری روایت میں اپنے آپ کو کہا کہ میں تیسرا مسلمان۔ لیکن محدثین نے جو تحقیق کی اس کے مطابق آپ کا نمبر 6 یا 7 ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ 6 یا 7 بزرگوں کو آپ پر تقدم حاصل ہے، یعنی 6 یا 7 مسلمان ہو چکے تھے پھر آپ نے اسلام قبول کیا، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پہلے مسلمان ہوئے تھے ان کی اطلاع نہ ملی ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنے ایمان کا، اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، اس معاشرے میں سختیاں تھیں، چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، تو بہت سے ایسے تھے جنہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا لیکن اظہار نہیں کیا، اس معاشرے میں چلتے رہے، گھومتے رہے، کافروں میں جاتے رہے، کبھی بتوں کے پاس نہیں گئے، بت پرستی نہیں کی، لیکن اظہار بھی نہیں کیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں پیش آئیں جو دیگر صحابہ کو آئیں۔ ظاہر مسلمانوں پر کافروں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا، جیسے ہی پتہ چلتا فلاں مسلمان ہو گیا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے، کبھی سنگ باری کرتے، کبھی ویسے پکڑ کے مارتے، اور اگر کوئی نچلے طبقے کا ہوتا، جیسے کوئی غلام ہوتا، تو اس کے اوپر تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، جیسا کہ آپ نے سنا علماء کرام سے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تپتی ہوئی ریت پر ننگے بدن لٹایا جاتا اور پتھر، وزنی پتھر سینے پر رکھ دیا تاکہ ہل نہ سکے، اور پھر امیہ بن خلف بدبخت کوڑے مارتا تھا، بھوکا پیاسا رکھ کر عرب کی تپتی ہوئی ریت اور گرمی تمازہ دھوپ، لیکن بلال کے پائے استقلال میں ذرا جنبش نہیں، مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش میں آتے احد 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 پکارتے. یہ ہے استقامت. کوئی اور ہوتا کہتا نہیں نہیں چلو ٹھیک ہے میں پڑھ لیتا ہوں مجھے چھوڑ دو معاف کر دو. نہیں, استقامت کے ساتھ جو کہہ دیا اس پر ڈٹر رہوں گا چاہے جان بھی چلی جائے. آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا. آپ کی والدہ محترمہ حالت کفر میں تھی. ان کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسلام قبول کر لیا, بڑا رنج ہوا, بات کرنا بند کر دی. کہا میں کھانا پینا بند کر دوں گی یہ دین چھوڑ دے. اچھا وہ جانتی تھیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ محترمہ سے بڑی محبت, ان کی اطاعت کرتے تھے, فرما برداری کرتے تھے, جو وہ کہتی تھیں فوراً کرتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ بیٹا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے, جب میں اس طرح کہوں گی یہ اسلام چھوڑ دے, پرانے دین پر آ جائیں گے, وہی بتوں کو پوجے گا. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ استقامت کا پہاڑ بن چکے تھے. والدہ محترمہ نے کہا سعد دین اسلام کو چھوڑ دو, میں تجھ سے بات نہیں کروں گی, میں کھانا نہیں کھاؤں گی, میں پانی نہیں پیوں گی. اور 3 دن انہوں نے اسی حالت میں گزارے. 3 دن. اب بیٹا آئے گا مجھے منائے گا, اب بیٹا آئے گا معافی مانگ لے گا, اب بیٹا آ کر کہے گا میں دین چھوڑ رہا ہوں. لیکن بیٹے نے تو محبت رسول کا وہ جام پی لیا تھا کہ جان چلی جائے لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹے. وہاں تو کیفیت ہی الگ تھی. جب یہ ہوا تو وہ پریشان ہو گئے. آپ نے کچھ نہیں دیکھا, ماں ہے ٹھیک ہے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے پکڑ لیا ہے, کچھ بھی ہو جائے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اسلام نہیں چھوڑوں گا. اسلام لانے کے خوف سے, یعنی کافر حملہ نہ کر دیں, آپ اسلام لے آئے لیکن کیفیت یہ تھی کہ ہر طرف سے ڈر تھا کہ مسلمانوں پر حملہ ہو جائے گا, تو چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے. اور عبادت کے لیے مکہ معظمہ کی جو گھاٹیاں تھیں ان میں چلے جاتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکے میں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. اب تو خیر وہ پہاڑوں کی جگہ بلڈنگوں نے لے لی, جتنے اونچے پہاڑ تھے اس سے اونچی بلڈنگیں بن گئی. تو اس زمانے میں پہاڑ تھے, اب جیسے 2 پہاڑ ہوں اس کے درمیان جو گھاٹی ہو, اس طرح کئی گھاٹیاں تھیں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھاٹیاں تلاش کرتے تھے, وہاں جا کر عبادت کرتے تھے, رب کو یاد کرتے تھے, دعائیں کرتے تھے, نمازیں پڑھتے, جو جو بھی عبادت سرکار نے بتائی وہ کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چند صحابہ کے ساتھ آپ گئے, چلو آج فلاں گھاٹی میں جائیں گے وہاں جا کر عبادت کریں. کچھ صحابہ بھی شامل ہو گئے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا. یہ سب مل کر چلے سفر کرتے کرتے ایک گھاٹی میں پہنچے. وہاں یہ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک کافروں کی ایک جماعت آ گئی. جب جماعت آئی اس نے دیکھا, ہنسے, مذاق اڑایا, ٹھٹے لگائے, یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, کھڑے ہوتے جھکتے ہیں, کھڑے ہوتے کیا کر رہے ہیں. آپ کو بڑا غصہ آیا. دیگر صحابہ جو تھے وہ تو خاموش رہے لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا. آپ نے ادھر ادھر دیکھا کہ ایک اونٹ کی ہڈی وہاں پڑی ہوئی تھی, وہی ہڈی اٹھا کر تاک کر اس کے چہرے پر ماری, اس کے سر پہ جا کر لگی اور سر پھٹ گیا. وہ کافر جو تھا نا جو ہنس رہا تھا اس کے سر پہ ماری, سر پھٹ گیا. اسلام کے لیے یہ پہلی خون ریزی تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلی مرتبہ کسی نے اسلام کی طرف سے کافروں پر حملہ کیا تھا. یہ خصوصیت بھی آپ کو حاصل ہوئی. جس طرح آپ سنتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہجرت کی, پہلے حبشہ کی طرف اور اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف. سارے مسلمان حبشہ نہیں گئے تھے, کچھ مسلمان تھے جو حبشہ چلے گئے تھے اور اکثریت ایسی تھی جنہوں نے مکہ معظمہ سے ڈائریکٹ مدینہ طیبہ ہجرت کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو حکم دیا کہ ہجرت کرو تو ان ابتدائی مسلمانوں میں جنہوں نے ابتدا میں ہجرت کی, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی بھی شامل ہے. آپ مدینہ طیبہ پہنچے اور اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے مکان میں قیام پذیر ہوئے, اور انہوں نے زمانے جاہلیت میں خون کیا تھا اور اس انتقام سے بچنے کے لیے وہ پہلے سے مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر تھے. تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو اپنے بھائی کے گھر میں انہوں نے قیام کیا. مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمانوں کو بظاہر تو امن و سکون حاصل ہوا. یہ نہیں تھا کہ کوئی مارے گا, کوئی یہ کرے گا وہ کرے گا, اطمینان سے نمازیں پڑھتے تھے, احکامات اسلام پر عمل کرتے تھے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزانہ حاضری دیتے تھے. لیکن ایک خطرہ تھا کہ یہ جو کافر ہیں یہ بڑے بدبخت ہیں, یہ کبھی بھی اچانک مدینہ طیبہ پر حملہ کر سکتے ہیں. خطرہ تھا نا, کھلے دشمن تھے وہ, اور انہیں دیکھ لیا کہ یہ سارے کے سارے مسلمان مدینہ طیبہ پہنچ گئے, مسلمانوں کی ایک اسٹیٹ قائم ہو گئی, ایک ریاست قائم ہو گئی, عدل اور انصاف ہر جگہ ہو رہا ہے, سرکار کی محبت سے سرشار ہیں, ان کی اطاعت کر رہے ہیں, فرما برداری کر رہے ہیں. یہ بات ان کو ناگوار گزرتی, وہ سوچتے کوئی موقع ایسا ہو کہ مسلمانوں کو تنگ کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کافروں کی جاسوسی کریں, یعنی خاموشی سے جاؤ اور جا کر دیکھ کر آؤ کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایسے ہی گھومتے ہوئے چلے جاؤ یا کسی راستے سے جاؤ, ان کی نقل و حرکت پتہ چل جائے گی نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو بھیجا 60 یا 80 سواروں کے ساتھ غنیم کی نقل و حرکت دریافت کرنے کے لیے سرکار نے ایک جماعت کو بھیجا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت میں شامل تھے. دورہ کرتے رہے, حجاز کے ساحلی علاقے تک پہنچے. قریش کی ایک جماعت سے لڑائی ہوئی, لیکن وہ ہلکی پھلکی لڑائی تھی. سرکار نے فرما دیا تھا لڑنا نہیں ہے, خالی دیکھ کر آنا ہے, ان کی نقل و حرکت دیکھو. تو کیونکہ آپ نے حکم دے دیا تھا, انہوں نے ہلکی پھلکی لڑائی کی اور اس کے بعد واپس آئے. لیکن اس ہلکی پھلکی لڑائی میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا اور آپ نے تیر کمان پہ چڑھا کر چلا دیا. جب آپ نے تیر چلایا تو یہ خصوصیت آپ کے ساتھ ہو گئی کہ اسلام کی طرف سے پہلا تیر جو کافروں کے پاس گیا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, پہلا تیر آپ نے چلایا. دوسری مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو بلایا, 8 مہاجرین کی ایک جماعت اسی تجسس کے لیے, یعنی کافروں کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے بھیجی. یہ لوگ ایک مقام تک پہنچے, واپس آئے, جنگ نہیں ہوئی. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھیجا دشمنوں کی خبر گیری کر کے آؤ, اور ایک اپنا حکم نامہ ایک لفافے میں بند کر کے حضرت عبداللہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. کہا یہ لے جاؤ, لیکن 2 روز کے بعد یہ کھول کر پڑھ لینا, جو حکم ہوگا جو اس میں لکھا ہے وہ اس پر عمل کرنا. حضرت عبداللہ روانہ ہو گئے. 2 روز سفر کرنے کے بعد مکہ اور طائف کے درمیان جب یہ پہنچے, انہوں نے اس کو کھولا حضرت عبداللہ نے. اس میں کیا لکھا تھا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا تھا, مکہ اور طائف کے درمیان جو نخلستان ہے وہاں پہنچ کر قریش کی نقل و حرکت کا پتہ لگاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک, یہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے. تو حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا, کہا دیکھو یہ سرکار کا مبارک نامہ ہے, خط ہے, اور اس میں یہ ہدایت ہے. اب جو بھی شہادت چاہتا ہے وہ چلے، کیونکہ وہ مقام ایسا تھا کہ خطرہ تھا کہ وہ لوگ حملہ کر دیں گے اور جو بھی جائے گا اس کی شہادت ہو جائے گی، کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ تو گئے تھے جان دینے کے لیے، سرکار کے حکم پر جان چلی جائے اس سے بڑی شہادت کون سی۔ جتنے بھی ساتھی تھے سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم میں سے کوئی یہاں نہیں رہے گا، سب آپ کے ساتھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اب کیا ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس میں اس جماعت میں موجود تھے، چھوٹی سی جماعت تھی، کوئی بہت بڑا لشکر نہیں تھا۔ ان کا اونٹ عتبہ بن غزوان، یہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص دونوں ایک اونٹ پر تھے، مشترکہ سواری تھی۔ اچانک کیا ہوا کہ وہ اونٹ غائب ہو گیا، گم ہو گیا، اور یہ لوگ قافلے سے پیچھے رہ گئے، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ وہ سمجھے کہ یہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اونٹ غائب ہو گئے، تلاش کرنے لگے، پیدل ہو گئے ظاہر ہے۔ اب عبداللہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نخلستان پہنچ کر قریش کے قافلے سے جنگ کی، مال غنیمت اور چند قیدیوں کو ساتھ لیا اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ یہ مہینہ وہ تھا جس میں رسمن جنگ کرنا ممنوع تھی، منع تھا، سرکار نے فرمایا جنگ نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تم نے کیوں جنگ کی، یہ مال غنیمت، یہ قیدی کیوں لے کر آئے۔ دیگر مسلمانوں نے بھی ان کو ملامت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ نازل فرما دی، اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، پورا اللہ تعالی نے حکم نازل فرما دیا۔ اور جب حکم نازل ہو گیا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار سے فرمایا، جب وہ کافر آئے نا کہ ہمارے قیدی آپ چھوڑ دیں، ہم اس کے لیے یہ فدیہ دیں گے، یہ پیسہ آپ کو دیں گے، سرکار نے فرمایا جب تک یہ دونوں واپس نہیں آئیں گے تمہارے قیدی نہیں چھوڑے جائیں گے۔ کون دونوں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ، ان دونوں کو سرکار نے فرمایا۔ کچھ دن کے بعد یہ دونوں واپس آئیں، اور جب یہ واپس آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں بھی اپنی بہادری دکھا چکے تھے، ایک تلوار تھی جس کا نام تھا ذوالقطیفہ، آپ کو پسند آئی، آپ نے تلوار اٹھائی، سرکار کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار مجھے پسند ہے، فرمایا جہاں سے اٹھائیے وہیں رکھ دو۔ اب یہ خاموش ہو گئے، سرکار کا حکم جہاں سے اٹھائی وہیں رکھ دو، اس وقت تک اس کے متعلق حکم نازل نہیں ہوا تھا، بڑے غمگین ہوئے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ کے بھائی اس جنگ میں شہید ہو گئے، ایک ان کی شہادت کا غم، دوسرے تلوار نہ ملنے کا غم، یہ دونوں صدمے آپ کے دل پر گزرے، اور خاموش رنج و ملال کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال نازل فرمائی، اس میں سارا حکم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا، سرکار نے آپ کو بلایا اور تلوار آپ کے ہاتھ میں دے دی، خوش ہو گئے۔ جنگ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بہادری اور جاں مردی کا مظاہرہ کیا، شجاعت کا مظاہرہ کیا، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی، کیوں؟ سرکار نے گھاٹی پر تیر انداز کھڑے کیے تھے، فرمایا جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اور وہ گھاٹی ایسی تھی جو پیچھے کی طرف تھی، اس سے گھوم کر کافر آ کر حملہ کر سکتے تھے۔ اسی پیش بندی کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو گھاٹی پر کھڑا کیا تھا۔ جنگ ہوئی، مسلمان جنگ جیت گئے، اب ان میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ حضور کا حکم صرف جنگ تک تھا، جنگ تو ہم جیت چکے، ہمیں کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے، दूसरों ने कहा नहीं नहीं सरकार का हुक्म था जब तक मैं ना कहूं। बस ये इख्तलाफ हुआ, अक्सर साहब वहां से हट गए, कुछ वहां डटे रहे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो काफिरों की तरफ से उस वक्त लड़ रहे थे, मुसलमान नहीं हुए थे, वो अपना एक दस्ता लेकर इस ताक में थे कि मैं कहां से हमला करूं। और जंग का नक्शा ये था कि मुसलमानों को फतह हो गई थी, काफिर भाग चुके थे, मुसलमान माले गनीमत इकट्ठा कर। इनकी नजर पड़ी घाटी पर, वहां तीरंदाज नहीं है, उसके पीछे से आप घोड़ा दौड़ाते हुए आए, आपके साथ पूरा दस्ता था। और वो मुसलमान जो झुककर, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई झुका है, माले गनीमत उठा रहे, पीछे से आके तलवार चलाने शुरू कर। अब आप जरा सा गौर करें, बेखबरी में तो ज्यादा हम बात होती, एक आदमी को पता ही नहीं कि हमला हो रहा है और उसकी पुछ से हमला हो तब कैसे बचाव होगा। यही कैफियत जंगे उहद में हुई। बहरहाल मुसलमानों ने जीती हुई जंग हार दी। अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अदना सी भी खिलाफ वर्जी होगी तो जीती हुई जंग भी हार दो। कुरान कहता है वला तहिनू वला तहजनू, तुम ना खौफ करो ना गम करो, वअंतुमुल आलाउन, तुम ही गालिब रहोगे। लेकिन शर्त लगा दी इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन रहे। शर्त लगा दी, ये मत समझना हम मुसलमान हैं तो हर जगह फतह होगी, हम कलमा पढ़ते हैं तो हर जगह फतह होगी। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन रहे। आज आप पूरी दुनिया का जायजा लें, जितनी सल्तनतें आज मुसलमानों के पास हैं इससे पहले कभी नहीं थी, जितनी दौलत आज मुसलमानों के पास है इससे पहले कभी नहीं थी, जितनी फौज आज मुसलमानों के पास है इससे पहले कभी नहीं थी, जितना सामान हरब और एटमी ताकत मुसलमान आज हैं इससे पहले कभी नहीं थे, और खुदा की कसम जितने जलील आज मुसलमान हैं इससे पहले कभी नहीं। क्यों, वजह क्या है? जब ऊंट पर चलते थे, खजूर खाते थे, दुनिया पर हुकूमत करते थे। ऊंट पर चलते थे, खजूर खाते थे, दुनिया पर हुकूमत करते थे। फारूक आजम मदीने तैयबा से निकले, पूरी दुनिया में जलजला आ गया, रसूलुल्लाह का जानशीन निकल आया, खलीफतुर रसूल निकल आया। क्यों? ईमानी कुव्वत थी, ईमानी गैरत थी। और आज हजारों सुपे सालार हैं, कोई एक खालिद बिन वलीद हो तो दिखाओ। हजारों मुअज्जिन हैं, कोई एक बिलाल हबशी हो तो दिखाओ। हजारों काजी हैं, कोई एक उमर इब्ने खत्ताब हो तो दिखाओ। हजारों सखी हैं, कोई एक उस्मान गनी हो तो दिखाओ। हजारों बड़े से बड़े जुर्रात और बहादुर लोग मौजूद हैं, कोई एक अली मुर्तजा हो तो दिखाओ। अरे जब तुम हजारों खरबों लोगों में एक रसूल के गुलाम की तरह नहीं दिखा सकते तो रसूल की तरह कैसे हो? जब तुम उनके गुलाम की तरह नहीं हो सकते तो उनकी तरह कैसे हो सकते? बाहर सूरत जंगे उहद में हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला ने बहादुरी के जौहर दिखाए। और किस तरह, रिवायत में आता है आप बेहतरीन तीर अंदाज थे, तीर चलाने में महारत, यानी जिस पर निशाना लगाया वहीं गए। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आप खड़े हैं, सरकार के पास एक तरकश है जिसमें तीर है। हुजूर अलैहिस्सलाम तीर निकाल निकाल कर हजरत साद को दे रहे, और सरकार ने क्या जुमला फरमाया, इर्मी या सादन फिदा का उम्मी व अबी, ऐसा तीर चलाओ मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। सहाबा हुजूर से कहते हैं कि हमारे माँ बाप कुर्बान। सरकार हजरत साद बिन अबी वकास से कहते हैं साद तीर चलाओ मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। एक तीर दिया तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, यहां तक के तरकश खाली हो गया। हुजूर तीर देते रहे, ये चलाते रहे। आप फरमाते हैं कि जब इस तरह हुआ तो एक बदबख्त सामने आया, उसने क्या किया, अपने जुमलों से, अपनी बातों से मुसलमानों को तंग कर रहा था, उनको बरंगेख्ता कर रहा था, मतलब उल्टी सीधी बातें मुसलमानों के खिलाफ वो करने लगा। सरकार ने फरमाया इसका जवाब दो। हजरत साद से फरमाया इसका जवाब दो। अच्छा, इन्होंने देखा तो तीर खत्म हो चुके, एक तीर जिसका फल भी नहीं था, तीर के आगे एक फल होता है ना, जो जाकर लगता है, जो नोक होती है उसी पर वो होता है, वो जाकर लगता है वही इंसान के जिस्म को फाड़ देता है। बेकार तीर था। जब सरकार ने फरमाया ना इसको जवाब दो, हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, मैंने उसको उठाकर ताक कर उसकी पेशानी पे मारा, जैसे ही मारा वो बदहवास होकर इधर उधर भागा और गिर गया। सरकार ने मेरे मारने पर और उसकी बदहवासी पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा दिए, यहां तक के दंदाने मुबारक नजर आ गए। सरकार मुस्कुरा, तीर देते हैं, कहते हैं फिदा का उम्मी वा अबी, ऐसा तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से साद के सिवा किसी के लिए फिदा का उम्मी व अबी का जुमला नहीं सुना। लेकिन दूसरी रिवायतों में हजरत तलहा और हजरत जुबैर रदी अल्लाह ताला नुमा के निस्बत भी ऐसे ही जुमले मनकूल हैं। मुहद्दिसीन का फैसला ये है कि ग़ज़वे उहुद में ये फखर सिर्फ और सिर्फ हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला नो को ही हासिल हुआ कि जंग उहुद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह जुमला सिर्फ आपके लिए इस्तेमाल किया, ऐसा तीर चलाओ मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। ग़ज़वे उहुद से फतेह मक्का तक जितने मारके हुए हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु बहादरी शुजात से उसमें लड़ते रहे और अपनी शुजात व बहादरी का इजहार करते रहे। 10 हिजरी में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल विदा का इरादा किया। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे। मक्का मुअज्जमा पहुंचकर सख्त अलील हो गए। जब सरकार आयादत के लिए तशरीफ लाए तो जिंदगी से बिल्कुल मायूस थे। सरकार ने फरमाया साथ क्या हुआ? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मालदार आदमी हूं, सिर्फ एक लड़की के सिवा मेरा कोई वारिस नहीं, इसलिए अगर इजाजत हो तो अपना 2/3 माल कारे खैर में लगा दो। इरशाद फरमाया नहीं। फिर अर्ज किया 2/3 नहीं तो निस्फ, हुक्म हुआ नहीं सिर्फ 1/3, और यह भी बहुत है, तुम अपने वारिसों को मालदार और तवंगर छोड़कर जाओ कि वो लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज न कर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक पेशिंग गोई भी फरमाई हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। उनको सरकार से मोहब्बत थी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर मदीने मुनव्वरा से मोहब्बत। फरमाते थे मदीने में ही मरना चाहता हूं, लेकिन जब मक्का मुअज्जमा में बीमार हुए, शदीद बीमार हुए, जिंदगी की कोई आस उम्मीद बाकी ना रही। सरकार तशरीफ लाए, अश्कबार आंखों से अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालूम होता है इसी सरजमीन की खाक नसीब होगी जिसको खुदा और रसूल की मोहब्बत के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तसल्ली दी, उनके कल्ब मुबारक पर दस्ते मुबारक सरकार ने 3 दफा फेरा और 3 दफा फरमाया अल्लाहुम्मा इश्फे सादन, अल्लाहुम्मा इश्फे सादन, ए अल्लाह साद को सेहत अता कर, ए अल्लाह साद को सेहत अता कर। और सरकार की दुआ कैसे कबूल ना हो, हजरत साद को सेहत हो गई। उस बिस्तर मर्ग पर जहां उनके लिए जिंदगी की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई थी, अल्लाह के हबीब की दुआ से उस बिस्तर से उठकर खड़े हो। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु का कारनामा बड़ा अजीब कारनामा, जो आप उलमाए किराम से सुनते रहते हैं। आप जरी, बहादुर, सुपे सालार और मुसलमान आपकी सुपे सराली में लड़ने में फखर महसूस करते। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी फौज के सुपे सालार बने। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर, जंग कादसिया में आपने शिरकत की। अच्छा जिस तरफ जाते थे फतह करते हुए आगे बढ़ते चले जाते, उधर खत लिखते थे ये इलाका फतह हो गया, फारूक आजम ने फरमाया अब उस तरफ चले जाओ, वहां गए वो फतह कर लिया, फिर खत लिखा मदीने ये फतह हो गया, कहा अब जुनूब चले जाओ, अब शुमाल चले जाओ, चले चले जा रहे। ईरानी जो अरबों को खास तौर पे कुरैश के लोगों को जो मक्का मुअज्जमा मदीने तैयबा में रहने वाले थे उनको बिल्कुल समझते थे कि ये तो ऐसे ही ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रहे थे, बड़े बड़े उनके महल थे और बड़ी बड़ी उनकी फौजें थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुसलमान फतह करते हुए चले जा रहे हैं, उन्होंने कहा हम जंग करेंगे और इनको मजा चखाएंगे, ये अरब के चरवाहे ये हमसे क्या लड़ेंगे, गुरूर और तकबर के पुतले बन गए। और जानते हैं कि अल्लाह ताला को गुरूर पसंद नहीं है, और जो उसके नाम के खातिर निकलता है वो अपने नाम की लाज रखता है और फतह अता फरमा देता। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आजम ने आपको भेज दिया, कासिया फतह हुआ, फना शहर फतह हुआ, करते करते चले जा रहे हैं, यहां तक के मदाइन पहुंचे जो पाए तक था इराक का। बादशाह तो पहले ही भाग गया, उसने जब देखा मुसलमान आ रहे हैं वो तो भाग गया। अब क्या हुआ, उधर ईरानियों ने देखा कि ये मुसलमान बढ़ते चले आ रहे हैं, ये इलाका फतह हुआ, ये हुआ वो हुआ, उन्होंने दरियाए दजला पर जितने भी पुल थे खुद तोड़ दिए ताकि पुल उबूर करके ये हमारे शहर मदाइन तक ना आ सके। शहर मदाइन बीच में दरियाए दजला, उधर ये ईरानी थे शहर था जिसको फतह करना था। सुपे सालारे आदम हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला, मुसलमान लश्कर आया घोड़ा दौड़ाते हुए, आगे देखा जितने पुल थे सब टूटे हुए, और वो पुल तोड़कर बहुत आराम से बैठ गए। अब ये क्या है, ये ऐसे मौजे मारता हुआ दरिया, इसकी लहरें दरियाए दजला, इसको कैसे उबूर करेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे, उनका वास्ता आम इंसानों से नहीं था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से था, जो मरना जानते थे, जो दीन पर कटना जानते थे, जो शहादत की मौत चाहते थे। आराम से ईरानी बैठे हैं, इधर मुसलमानों का जज्बा देखो, हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु जो उस लश्कर के सालार आजम हैं सबसे आगे हैं, सालार सबसे आगे होता है बाकी सब पीछे होते हैं, घोड़ा दौड़ाते हुए आए दरिया के पास आकर ठहर गए। सब फौज रुक गई, जो फौज आपके साथ थी सब रुक गई। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं क्या करें, उधर ईरानी बैठे हंस रहे, और एक रिवायत में आता है कि ईरान का जो शहनशाह था उसका महल दरिया में चमकता हुआ नजर आ रहा, दरिया के पानी में महल चमकता हुआ नजर आ, मौजे दरिया मार रहा, वो खुश हैं कि ये दरिया तो उबूर कर सकते नहीं, ना इनके पास कश्तियां है ना कुछ है। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला ने कहा मुसलमानों सुनो, इन्होंने दरिया को ढांक बनाया है, इन्होंने दरिया में पना ली है, आओ दरिया में छलांग लगा दें और तैरते हुए इन तक पहुंच जाए। मुसलमान हैरान है कैसे तैरेंगे क्या करेंगे, लेकिन देखने वालों ने देखा इस्लामी फौज का सालार आजम अल्लाहु अकबर कहकर अपना घोड़ा दरिया में डालता है, उसको देखते ही देखते पूरी इस्लामी फौज के घोड़े दरिया में चले गए। शायर ने लिखा मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, तो किसरा और उसके साथ कैसर को कुचल आए, जहां पहुंचे जमीन को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए, जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए, समंदर में भी जिनकी दौड़ की राहें निकल आई, पहाड़ों में भी जिनके फैज के चश्मे उबल आए, पहाड़ों में भी जिनके फैज के चश्मे उबल आए। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला ने दरिया की मौजों को देखा, अल्लाह अकबर कहकर अपना घोड़ा दरिया में डाला, बाकी लश्कर ने देखा, सबने आपकी इत्तेबा की और घोड़ा दौड़ाते हुए दरिया में जा रहे हैं। सहाबा कहते हैं, हम ऐसे गुफ्तगू करते हुए जा रहे थे जैसे खुश्की में जा रहे थे। दरिया ने भी अपनी मौजों को नीचा कर दिया, रसूलुल्लाह के गुलाम आ रहे हैं, आशिकाने मुस्तफा आ रहे हैं, मुसलमानों के सुपेसालार आ रहे हैं, रसूलुल्लाह के जानिसार आ रहे हैं। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा, दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फरमाते हमें क्या समझते हो, हमारी तारीख ये है कि खुशकी तो खुशकी है, हमने दरियाओं में भी घोड़े दौड़ा दिए। दरिया में घोड़े दौड़ाना मामूली बात नहीं है। आज किसी से कहो दरिया में घोड़े दौड़ाओ, अरे वो कुव्वत ईमानी थी, जज्बा शौक जिहाद था कि कुछ नहीं देखा, घोड़ा दरिया में डाल दिया, सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ईमान। ये ईमान की चिंगारी थी, ये ईमान की हैबत थी। और जब ईरानियों ने देखा हैरान रह गए, अरे वो कहते हैं देव आ गए, देव देव आ रहे हैं, देव। उन्होंने कहा ये इंसान नहीं है, ये तो देव है। दरिया में घोड़ा लेकर उबूर कर लिया, पहुंच गए। बादशाह तो पहले ही भाग गया था, एक उनका सुपे सैलार डट गया, नहीं मैं लड़ूंगा। फरमाया लड़ो, एक ही हमले में उसका काम तमाम कर दिया, मुसलमानों को फतह हासिल हो गई। ये शान है हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो की, और ये उनका जज्बा जिहाद। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब शहादत पाई, हालत नजा में आपने एक मजलिस शूरा बनाई और फरमाया कि ये लोग खलीफे वक्त का तकर्रुर करेंगे, और उनमें खुसूसियत के साथ हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो को उसमें रखा। हजरत फारूक आजम ने क्योंकि अपने दौर में किसी वजह से आपको माजूल कर दिया था, आप एक इलाके के गवर्नर थे, फारूक आजम ने माजूल कर दिया था, तो आपने अपनी शहादत से कब्र जो कमेटी बनाई थी, मजलिस शूरा बनाई थी, जिसको खलीफा वक्त का तकर्रुर करना था, हजरत साद बिन अबी वकास को खुसूसियत के साथ शामिल किया, और साथ ही लोगों से वसीयत फरमाई कि साद बिन अबी वकास अगर खलीफा ना बने या मुंतखिब ना हो, फिर भी जो भी खलीफा बने उसको चाहिए कि साद से जरूर मशवरा करे। ये साहिबुर राय है। और साथ ही आपने इस बात की भी वजाहत फरमाई कि मैंने जो इनको माजूल किया था वो किसी और वजह से नहीं किया था, उसकी वजह एक अलग थी, यानी इनकी किसी कमजोरी या इनकी खयानत इस वजह से नहीं किया था, इनकी अमानत और दियानत अपनी जगह मुसल्लम है, वो किसी और वजह से मैंने उन्हें माजूल किया। फारूक आजम की तजीज़ तकवीन के बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, और हज़्ब वसीयत उन्होंने आपको कूफे का गवर्नर बना दिया, लेकिन उसके बाद आपने उससे माजूरी जाहिर कर दी, और फिर आपने आखिरी उम्र में गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। मदीने तैयबा के बाहर एक मकान बनाया और वहीं पर आपने गोशा नशीनी इख्तियार की। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे दौर में आप गोशा नशीन रहे। आखिरी वक्त में जब हंगामा हुआ, बलबाइयों ने हमला किया, तो एक दफा आप अपने घर से बाहर तशरीफ लाए, जिन्होंने मुहासरा किया था काशाने खिलाफत का, उनको समझाने के लिए, उनको बताया समझाया, लेकिन देखा कि जब कुछ नहीं हो सकता वापस चले गए और अपनी जगह गोशा नशीन हो गए। और उसके बाद दूसरी मरतबा जब तशरीफ लाए, जब हजरत अली हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दीकर सहाबा जब आपस में जंग हुई, उस वक्त आप तशरीफ लाए, आपको पता चला कि सुलह हो रही है, सुलह के लिए आप गोशा नशीनी तर करके तशरीफ लाए और गुफ्तगू की, लेकिन जब मामलात तय ना हुए तो आप सीधे अपने मकान में चले गए। एक मर्तबा एक जंगल में ऊंट चरा रहे थे, आपके बेटे ने कहा, बाबा जान अजीब बात है, लोग हुकूमत के लिए, सल्तनत के लिए, खिलाफत के लिए दौड़ रहे हैं और आप जैसा शख्स जंगल में ऊंट चरा रहा है। अपना हाथ उसके सीने पर मारा, फरमाया, खामोश, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, खुदा मुस्तगनी है और परहेजगार बंदे को महबूब रखता है। हजरत अली और हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला के दरमियान जब ये तमाम चीजें चली, किसी ने आपको कहा कि आप जंग में हिस्सा लें, फरमाया, मुझे ऐसी तलवार दो जो काफिर और मुस्लिम में फर्क कर दे तो मैं जाके जंग में हिस्सा ले। बहरहाल आखिरी वक्त तक आप मुकीम रहे। एक रिवायत में आता है कि किसी ने कहा कि आप लड़ते क्यों नहीं, इन दोनों में से किसी एक की तरफ आप लड़ें, जाकर बात करें या फिर लड़ाई करें। खामोश रहे। जब उसने ज्यादा दौड़ दिया, कहा, हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? फरमाया, तुम्हारे पास बकरियां हैं? उसने कहा, हैं। कहा, वो चराओ, जाकर बकरियां चराओ और कुछ ना करो। कहने का मतलब क्या था? ये बड़ों की लड़ाई है, इसमें दखल ना दो। आज भी यही होना चाहिए। कोई इधर बोल रहा है, कोई इधर बोल रहा है। हम ये कहते हैं, हमारा मौकिफ ये है कि वो दोनों हमारे सर के ताज हैं, उनकी नालैन के बराबर भी हम नहीं हो सकते। इसलिए होना ये चाहिए, हर सहाबी का एहतराम है, अशरा मुबशरे का एहतराम है, अहले बैत का एहतराम है, खुलफाए राशिदीन का एहतराम है। अरे ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थे, सरकार ने इनसे मोहब्बत की, इनकी फजीलतें बयान की। हम कौन होते कहने वाले कि ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है? क्यों अपने आकबत बर्बाद कर रहे हो? सबका एहतराम करो। सबसे बेहतर चीज खामोशी इख्तियार करो, कफ्फुल लिसान, इससे बेहतर और कोई बात नहीं। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला ने मदीने मुनव्वरा से 10 मील के फासले पर अकीक के मकाम पर एक इमारत तामीर की, अपनी जिंदगी उसी में बसर की और विसाल से कब्ल वसीयत की कि जिस कपड़े में मैं जंगे बदर में था उसी कपड़े में मुझे कफन दे दो, कोई नया कफन मेरे लिए नहीं लाना। और आपकी उस वसीयत पर अमल किया गया, उसी कपड़े में आपको कफन दिया गया, आपका जनाजा मदीने तैयबा लाया गया। अजवाज मुताहरात ने कहा कि जनाजा यहां लाओ, जनाजा वहीं लाया गया। और एक रिवायत में कि अजवाज मुताहरात ने भी उस जनाजे में शिरकत की और उनको भी आपके विसाल का सदमा हुआ। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा सहाबी इस दुनिया से रुखसत हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अशरा मुबशरा की पूरी फहरिस्त मुकम्मल कर दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस, सरकार ने इन 10 सहाबा के लिए फरमाया अबू बकर जन्नत में, उमर जन्नत में, उस्मान जन्नत में, अली जन्नत में, तलहा बिन उबैदुल्ला जन्नत में, जुबैर बिन अवाम जन्नत में, अब्दुलरहमान बिन औफ जन्नत में, साद बिन अबी वकास जन्नत में, सईद बिन जैद जन्नत में, अबू उबैदा बिन अल जर्राह जन्नत में। ये 10 सहाबा जिनको जन्नत की बशारत दी गई, हम उनकी नालायक के बराबर भी नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार रहमत नाज़िल फरमाए इनके मरकद मुबारक पर और उनकी नालायक से लगे हुए जर्रों के सदके में हम सब के गुनाहों को माफ करें। इंशाअल्लाह ताला कल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का जिक्र शुरू होगा और सैयदा खातून जन्नत फातिमातु ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हदिया अकीदत और मोहब्बत पेश करेंगे। आप हजरात इसी ज़ौक और शौक के साथ तशरीफ लाते रहिए। अल्लाह तबारक व ताला इन नुफूस कुदसिया के जिक्र की वजह से हम सब की मुश्किलात को दूर फरमाएं और हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाएं। वाखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।